हमको बना दे अदब का तो पैकर, करते रहे एहतराम शरीयत।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی کیف آور ساعات جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پروگرام احترام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں. جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہوئی تھی. کچھ صحابہ نے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور حبشہ سے کچھ وقت گزارنے کے بعد ان کی واپسی کا سلسلہ ہوا تھا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیان کردہ ایک روایت کو سرنامہ بیان کے عنوان پر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ سے مروی ہے کہ جب حبشہ کے مہاجرین نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ سرزمین حبشہ میں کون سی عجیب چیز تم نے دیکھی؟ حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ دیکھا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک ضعیف العمر خاتون، یعنی ایک بوڑھی عورت ہمارے پاس سے گزری، جس نے اپنے سر پر پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا. یہ چلتے چلتے جو ہی ایک نوجوان کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اٹھ کر ایک ہاتھ عورت کے کندھوں کے درمیان رکھ کر اس کو دھکا دیا. یعنی عورت اپنے سر پر پانی کا مٹکا لے کر جا رہی تھی، پیچھے سے آ کر اس نے دھکا دیا. یہ دھکا اس زور سے لگا کہ وہ بڑھیا گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی. گرنے کی وجہ سے اس کا مٹکا ٹوٹ گیا. جب وہ کھڑی ہوئی تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے غدار، ان قریب جب اللہ جل جلالہ انصاف فرمائے گا تو تو جان لے گا. اگلوں پچھلوں کو وہ اکٹھا کرے گا، ہاتھ اور پاؤں بول بول کر گواہیاں دیں گے کہ کس نے کیا کیا. ان قریب تو جان لے گا کہ اللہ کے ہاں کل میرا اور تیرا کیا معاملہ ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سنی تو آپ کے لبائے مبارکہ سے یہ جملے نکلے، اللہ اس قوم کو کیسے پاک کرے گا جس میں طاقتور سے کمزور کا حق وصول نہیں کیا جاتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت مکمل ہوئی. یہاں اگر غور کریں گے نا تو ہمارے سامنے جو ایک بات آتی ہے وہ ایک بڑھیا کے ساتھ کی جانے والی زیادتی۔ وہ پانی کا مٹکا سر پر لے کر جا رہی ہے، اسے دھکا دیا گیا، مٹکا بھی ٹوٹ گیا، پانی بھی گر گیا، پتہ نہیں کتنے دور سے وہ پانی لے کر آ رہی تھی، گھٹنوں کے بل گری، چوٹ بھی لگی ہوگی، اور اس کے منہ سے نکلنے والے یہ کلمات کہ اللہ کل میرے اور تیرے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کس کے بارے میں کیا معاملہ کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لینا، ویسے تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لینے کی طرف نہیں آتے، اور ہمارا انداز عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم سامنے والے کی نسلیں کھنگالنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری شاید ہی کو بیٹھک اس طرح کی ہو کہ جس میں ہم اپنے آپ کو پڑھنے، اپنے آپ کو دیکھنے، اپنے آپ کو پرکھنے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے، تجھے پتا چلا فلاں نے کیا کی ہے یار، اس کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، کو نئی تازی، کچھ اس نے کو نیا کیا، کو تمہارے پاس نئی خبر پہنچی۔ ہم دیگر لوگوں کی نسلیں کھنگالنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھنے کی طرف توجہ عموماً نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گرفت کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح چھوٹی سی نیکی بندے کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے نا، تو ایسے ہی کوئی چھوٹی غلطی بندے کی پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں، اگر گننا شروع کریں گے تو بہت لمبی فہرست بنے گی۔ کام کروایا گیا، مزدور کو تنخواہ ہی نہیں دی، اجرت طے کی گئی، اجرت سے کم دیا، بعض اوقات خام خواہ نقص نکال کرنا اجرت کم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ طے تو 500 ہوا تھا، دیکھو تو نے یہ کی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں پورے پیسے نہیں دوں گا، حالانکہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہوا، اور دل کا اطمینان نہ ہوتا تو میں اس کی جان ہی نہ چھوڑتا جب تک وہ کام پورا نہ کرتا۔ کام پورا کروا لیا، پیسے نہیں دیے، کسی سے قرضہ لیا، باوجود استطاعت قرضہ ادا کرنے کی طرف نہیں گئے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو لتاڑ دیا، ہم تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، اس طرح کے جملے کہے، جاؤ پولیس کو بلانا ہے پولیس کو بلا لو، جو کر سکتے ہو کر لو، میں یہ کھڑا ہوں۔ یوں اس انداز میں بعض اوقات ہم سامنے والے پر دھونس جما رہے ہوتے ہیں، سامنے والے پر روب ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل واضح سی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اس میں غلطی میری ہے، لیکن اپنی غلطی مان لینے کی بجائے، صلح کا پیغام آگے بڑھانے کی بجائے، پیار و محبت کے دیپ جلانے کی بجائے، ظلم کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں، قیامت کے دن اندھیرے کا سبب بنے گا کسی پر ظلم کرنا۔ اور ایک شاعر نے ایک بات ذکر فرمائی، کہتے ہیں، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم۔ اگر تجھے طاقت حاصل ہے تو یاد رکھ کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے شعر میں جو بات ذکر کی نا، تنام عیناک والمظلوم منتبہ، تو اپنے نرم و گداز بستر پر چین کی نیند سو رہا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جس پر تو نے ظلم کیا ہے نا، وہ مظلوم جاگ رہا ہوگا، وہ مظلوم بیدار ہوگا، اور رات کے اس پچھلے پہر میں تیرے بارے میں تیرے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہوگا۔ مظلوم بھی بیدار ہے، اور وعین اللہ لم تنم، اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات وہ تو سونے سے ہے ہی پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ مظلوم بھی بیدار ہے، جس کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہے وہ رب بھی اس کی فریاد سن رہا ہے، اور یہ مظلوم رات کے پچھلے پہر میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، میرے پاک پروردگار، اس نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت زیادتی کی، اس نے مجھے مارا، میرے گھر بار کو نقصان پہنچایا، میرے لیے اذیت رسانی کا سامان کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورسز استعمال کرتے ہوئے نا ایسے ہی خواہ مخواہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے چوری کا الزام لگا دیا، ایسے ہی کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس کو مار دیا، جھاڑ دیا، اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیا، اس کو تھانے میں ڈلوا دیا، اس کو جیل میں داخل کروا دیا، کوئی بھی اس طرح کا انداز اختیار کر کے سامنے والے کی اذیت رسانی کا سامان کیا. جبکہ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے اگر سوال کیا جائے، اس کو کوئی قصور نہیں تھا، یہ بے قصور تھا، صرف اس لیے کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کرنے کی جرات کیسے کر گیا، اس نے میرے سامنے یہ بات کیوں کی، یہ میرے ساتھ آ کر کیوں کھڑا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات یہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہوتی ہیں. آئیے آپ کے سامنے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک روایت رکھوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، کسی جابر بادشاہ نے ایک محل بنوایا، اس محل کو خوب آراستہ کیا. ایک مسکین بڑھیا پناہ لینے کے لیے وہ محل کے ایک طرف آ کر نہ اپنی جھونپڑی بناتی ہے. ایک دن یہ ظالم بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہو کر محل کا جائزہ لینے کے لیے اس کے اردا گرد چکر لگاتا ہے. جب یہ محل کے اردا گرد گھوم رہا تھا، اس کی نظر پڑی بڑھیا کی جھونپڑی پر. اپنے فوجیوں سے پوچھنے لگا، یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ بتایا گیا، ایک غریب ایک نادار بڑھیا ہے، وہ اس میں رہتی ہے. بادشاہ نے حکم دیا اس کی اس جھونپڑی کو گرا دیا جائے. وہ جھونپڑی گرا دی گئی. اس کے رہنے کے لیے تو محل ہے، غریب کے پاس تو اس کی ٹوٹی جھونپڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اس کے پاس تو جو بھی ساز و سامان ہے وہی اس کی کل کائنات ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے؟ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ہماری نظر میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک سرمایہ ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، آپ نے اس کا سائیکل توڑ دیا. اب سائیکل میری نظر میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر میرے پاس پیسے ہیں تو، لیکن اس غریب کی گزر بسر کا، محنت مزدوری کے لیے کہیں آنے جانے کا ذریعہ وہی ایک سواری تو تھی. تو اس نے جھونپڑی گرانے کا حکم دے دیا، جھونپڑی گرا دی گئی. یہ بڑھیا اس وقت اپنی جھونپڑی میں موجود نہیں تھی. جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی تو گرا دی گئی. ایک ایک لکڑی جمع کر کے کتنی محنت اور مشقت کے بعد اس نے جھونپڑی تیار کی تھی. اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ، یہ میری جھونپڑی اس بادشاہ نے گرا دی. میرے پاک پروردگار، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، میں تو اسے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن میرے مولا تو دیکھ رہا تھا. میرے مولا تو جانتا ہے، میرے لیے سب کچھ میرا یہی گھر تو تھا. اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے لگی. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اس گھر والوں پر ان کا محل الٹا دو. بادشاہ، اس کے اہل خانہ، یہ اسی گھر کے اندر موجود تھے کہ محل زمین بوس ہو گیا. اپنے اسی گھر کے اندر ہی یہ سارے کے سارے مر گئے. تو آپ اندازہ کیجئے، غریب کی آہ، غریب کی بد دعا، غریب کی اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد، یہ ظالم کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کیجیے گا، کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہ کیجیے گا. یہ چھوٹے 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 معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دکاندار نے، ایک تاجر نے، ایک فیکٹری کے مالک نے ایک مزدور کی ہفتے کی مزدوری روک لی. اب ہفتے کی مزدوری کتنی ساری بن جاتی ہوگی آپ تصور کر لیجئے. عام طور پر اپنے ہاں مزدور کو جو اجرت دی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ 12,000 15,000 16,000 یہ اس کی ماہوار تنخواہ ہوتی ہے، یہ اس کی منتھلی ہوتی ہے. جب 15,000 ماہانہ جس کو مل رہا ہے، اس کو ہفتہ واری کتنا مل جائے گا، اس کو دو دن چار دن میں کتنا مل جائے گا. لیکن یہ صاحب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دہاڑی روک کر رکھیں تو ذرا روب بنتا ہوگا، ٹور بنتی ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا تصورات ہوتے ہوں گے جس وجہ سے یہ روک لیتے ہوں گے. لیکن یہ اس کا روک لینا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کی نظر میں تو 4,000 5,000 اس کی ویلیو ہی نہیں ہے نا. لیکن اس غریب کا گھر چلنے کا ذریعہ تو یہی 4,000 5,000 بننے تھے. ٹال مٹول کرنا، بہانے بازی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تقاضے پر مار دینا، تھپڑ مار دینا، نوکری سے نکال دینا، یہ اتنے سارے معاملات ہیں۔ اگر غور کریں گے نا تو بات وہی ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن کی ظلمات یعنی قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ شخص اس طرح کے ہیں کہ جن پر اللہ تعالی جل جلالہ غضب فرمائے گا، اگر چاہے تو دنیا ہی میں ان پر گرفت فرما لے، اور اگر چاہے تو ان کی گرفت کو آخرت کے لیے روک لے۔ یعنی یہ پانچ لوگ اس طرح کے ہیں جن کی گرفت اللہ تعالی لازمی فرمائے گا، وہ دنیا میں فرما لے یا دنیا میں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جس طرح سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی، یہ سرکشی میں مزید آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے میری گرفت کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ رب گرفت فرماتا ہے نا تو یہ بھی یاد رکھیے گا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت۔ یہ پانچ لوگ اس طرح کے ہیں، اللہ چاہے تو دنیا میں گرفت فرما لے، اور دنیا میں گرفت نہ بھی فرمائے نا تو ان کی آخرت میں گرفت فرمائے گا۔ یہ پانچ کون کون ہیں؟ ان میں ایک قوم کا ایسا امیر جو رعایا سے تو اپنا حق وصول کر لیتا ہو مگر خود انہیں انصاف نہ دیتا ہو، اور نہ ہی ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ نمبر دو، قوم کا ایسا سردار کہ ساری قوم تو اس کی اطاعت کرے مگر وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان برابر کا سلوک نہ کرتا ہو، اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔ فیصلہ غریب کا آ گیا، غریب اور امیر کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی، اس کے پاس فیصلہ آیا، تو یہ غریب حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق لینے میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تو اس کی دال نہ گلی، یہاں تو وہ اپنی بات نہ بنا سکا۔ لیکن بات وہی ہے کہ تو اپنے بستر پر جا کر سو رہا ہوگا، مظلوم بیدار ہوگا اور اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوگا، وعین اللہ لم تنم، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات اس کے ہاں نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اور اتقو دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کی آہ اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، ادھر یہ رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے، ادھر اللہ تعالی جل جلالہ اس کی فریاد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر فرمایا گیا، وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کو اطاعت الہی کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں دین کے احکام سکھاتا ہے۔ چار، وہ شخص جو کسی مزدور سے اجرت پر کام لے، مزدور نے تو اپنا کام پورا کر دیا لیکن یہ مزدور کو اس کی اجرت دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور نمبر پانچ، وہ شخص جو کسی عورت پر مہر کے معاملے میں ظلم کرے، مہر عورت کا حق ہے، یہ مہر ادا کرنے کی طرف نہیں جا رہا۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا تعلق ظلم کے ساتھ، امیر اور غریب کے درمیان فرق نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے، مزدور کو وقت پر اس کی اجرت ادا نہ کرنا، اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا نا، یہ بھی ظلم ہے، عورت کا حق ہے کہ اس کو حق مہر دیا جائے، نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ پانچ شخص اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ ان کی گریس فرمائے گا، دنیا میں فرمانا چاہے تو دنیا میں فرمائے، اور مؤخر فرمایا تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالی جل جلالہ ان کی گریس فرمائے گا۔ تو اے ظلم کرنے والو، اے زیادتی کرنے والو، اے ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والو، اے دکانداروں سے بھتہ وصول کرنے والو، اے مزدوروں کو اجرت نہ دینے والو، اے غریبوں کے ساتھ زیادتی کرنے والو، اے چہرہ دیکھ کر سامنے والے سے برتاؤ کرنے والو، اگر کوئی طاقتور تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری اپنی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کر سکو، اور اگر کوئی غریب کو نادار کو مفلس آدمی تمہارے سامنے کھڑا ہو، تم ڈانٹ بھی دیتے ہو، جھاڑ بھی دیتے ہو، مار بھی دیتے ہو، دھتکار بھی دیتے ہو، یہ سارے کے سارے تذلیل کے معاملات اس کے ساتھ روا رکھتے ہو، ایسا کیوں؟ کیا اس چیز کی طرف توجہ نہیں گئی کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم یہ تو قیامت کے دن کی تاریکیاں لانے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور یہ مخلوق اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنے سروں کو بلند کر کے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار تو کس کے ساتھ ہے؟ یہ ساری مخلوق موجود ہے اور مخلوق اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میں مظلوم کے ساتھ، یہاں تک کہ اسے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، یہ جملہ کہنے والوں، ہم کسی کے باپ سے ڈرانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تمہیں قبر سے ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ یہ دنیا میں ہم تمام تر اپنے معاملات کو لے کر چلتے رہیں گے، دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ہوا نا تو وہ انصاف کرنے والی ذات موجود ہے، دنیا ہی میں وہ چاہے تو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے اور دنیا ہی میں اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر وہ رب چاہے یہاں گرفت نہ بھی فرمایا تو قیامت کے میدان میں اس ظالم کی گرفت لازمی کی جائے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اللہ تعالی جل جلالہ کی گرفت سے بچ جائے؟ تو اے ظلم کرنے والو، اے زیادتی کرنے والو، اے غریبوں پر، کمزوروں پر، ناداروں پر، مفلسوں پر ظلم روا رکھنے والو، آؤ ابھی سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ اور جس جس کے ساتھ جو جو زیادتی کی ہے نا اس کی تلافی کا سامان کرتے چلے جاؤ، وگرنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بلا ختنہ اور ایک رنگ میں اکٹھے کیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوگا، یہ اعلان ایسا اعلان ہوگا جسے دور والا بھی سنے گا، قریب والا بھی سنے گا۔ یہ اعلان کیا ہوگا؟ آواز آئے گی، میں غالب بادشاہ ہوں، کسی ایسے جنتی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جس سے اہل نار نے، یعنی جہنم والوں میں سے کسی نے اپنا حق لینا ہو، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا نا، ان میں سے بھی اگر کسی کا حق کسی جنتی کے ذمے ہوگا، اللہ تعالی وہ حق دلائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، یہاں تک کہ ایک تمانچہ بھی اگر کسی نے مارا ہوگا یا زیادہ ظلم کیا ہوگا تو جب تک وہ بدلہ نہ دے لے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، وہاں کیا ہے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، کھڑا کر لیا گیا نا، حساب کتاب دو، اس کے بعد جنت کی طرف قدم بڑھانا۔ اگر تمانچہ بھی مارا ہوگا نا تو یعنی تھپڑ بھی کسی کو مارا ہوگا، اس کا بدلہ جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک یہ بندہ جنت کی طرف نہیں جا سکے گا۔ اور پھر اہل نار کو کہا جائے گا، کوئی جہنمی، فیصلہ اگرچہ جہنم میں جانے کا ہو چکا، کوئی جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ مل جائے۔ اور یہاں بھی وہی کلمات ذکر کیے گئے، اگرچہ تھپڑ ہی کیوں نہ ہو، نہیں اتنا بھی ظلم اگر کسی کے ساتھ کیا ہوگا نا تو جب تک یہ بدلہ نہیں لے لے گا تب تک یہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ بعض روایتوں میں یہ مضمون بھی ذکر کیا گیا کہ اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ اگر اپنے کسی جاننے والے کو سامنے دیکھے گا نا تو کنارہ کشی کرتے ہوئے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ رب کی بارگاہ میں میرے بارے میں دعویٰ کر دے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے مولا اس نے مجھے فلاں موقع پر ڈانٹا تھا، گالی دی تھی، جھاڑا تھا، مجھے مارا تھا، میرے پاک پروردگار مجھے میرا حق دلا دے۔ یہ بندہ جسے جانتا بھی ہوگا نا اس سے بھی کنارہ کشی کرے گا، یہاں تک کہ اپنا قریبی رشتے دار بھی ہے تو اس سے بھی دامن بچا کر نکلنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن رشتے نہیں رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے کی کو بات پوچھے گا۔ تو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں بندہ چرب زبانی کے ذریعے نکل نہیں سکے گا، وہاں بندہ دھوکہ دے کر نکل نہیں سکے گا، وہاں تو جو کیا ہے اس کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اور میدان محشر تو بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے. کتنے لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کی پسلیاں قبر ان کو اس انداز میں دبائے گی کہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اعلی حضرت امام اہل سنت کی اسی نصیحت کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جو روزانہ احترام شریعت سلسلے میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. یاد رکھیے گا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو بنا دے ادب کا تو پیکر، کرتے رہے احترام شریعت.